बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैर आज़र। हमारा आज का टॉपिक है तरावी नफिल या वाजिब। नाज़रीन, हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में नमाज तरावी का बहुत एहतमाम होता है और आम ख्याल ये किया जाता है कि तरावी को अदा किए बगैर रोज़ा कबूल ही नहीं होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने कभी नमाज इशा के बाद रमज़ान में नमाज तरावी का अहतमाम नहीं किया। आज हम इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे और तरावी की तारीख और शरीयत पर गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह जावेद अहमद गामदी हमारे साथ हैं, कराची स्टूडियोज़ में हमारे ऑडियंस मौजूद हैं और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। नंबर मैं रिपीट भी कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, 0092-213-2270-840 से लेकर 5 तक। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
गांधी साहब, तरावी की तारीख क्या है?
इस्लाम में जो इबादत फर्ज किए गए हैं उनमें ये मालूम है कि नमाज एक अहम तरीन इबादत है। अल्लाह ताला के सामने रुकू और सुजूद करना, अल्लाह ताला के सामने क्याम करना, दुआ और मुनाजात करना, ये नमाज के अज्जा है और ये बड़ी गैर मामूली इबादत है। यानी हम जब अपने रब को पहचान लेते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो उसकी अजमत और उसकी जलालत के एतराफ़ में उसके सामने झुक जाते हैं। हम किस तरह झुकें उसका तरीका नमाज की सूरत में हमको बता दिया गया है। इस नमाज की दो किस्में हैं। एक वो नमाज है जिसको आप फ़र्ज़ नमाज कहते हैं
जी।
फ़र्ज़ नमाज का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने इतनी जिम्मेदारी आप पर आयद कर दी है, आपको पाबंद कर दिया है, चुनाचे वो नमाज पढ़ी जाएगी तो अल्लाह ताला उसका बड़ा अजर अता फरमाएंगे। अगर उसमें कोताही होगी तो पूछेंगे।
सही।
फ़र्ज़ नमाज क्या है? हर शख्स इस बात से वाकिफ़ है कि फजर की दो रकतें फ़र्ज़ हैं, जोहर की चार रकतें फ़र्ज़ हैं, असर की चार रकतें फ़र्ज़ हैं, मगरिब में तीन रकतें फ़र्ज़ की गई हैं और इशा में चार रकतें। ये फ़र्ज़ नमाज है।
ठीक।
ये हर मुसलमान को लाजमन पढ़नी होती है। मुसलमान मुसलमान नहीं समझा जाता अगर वो इसका एहतमाम नहीं करता। तो फ़र्ज़ नमाज के साथ अल्लाह ताला ने तमाम नेकियों के बारे में ये फरमा दिया है कि मन तब्बा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अगर आप अपनी तरफ से नेकी का कोई काम करेंगे तो अल्लाह उसको भी कदर की निगाह से देखेगा और कबूल फरमाएगा।
ठीक।
इसको नफल भी कहते हैं, इसको ततव्व भी कहते हैं। तो गोया नमाज की एक किस्म वो है जो फ़र्ज़ है, एक वो है जो ततव्व है। ततव्व में या नफल में बहुत सी नमाजें रसूलुल्लाह सल्लम पढ़ते थे। यानी ये मालूम है आपको कि इन फ़र्ज़ नमाजों के आगे और पीछे कुछ रकतें पढ़ी जाती हैं जिनको सुन्नत कहा जाता है। ये भी असल में नफल नमाज है
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते हैं।
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम ने वो नफल पढ़े तो उनको सुन्नत कह लिया जाता है। वो भी नफल नमाज है अपनी हकीकत के अतबार से। यानी पढ़ी जाएगी तो अल्लाह बहुत अजर अता फरमाएंगे और हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ नफल ज़रूर पढ़े। लेकिन अगर नहीं पढ़ी जाएगी तो उस पर मुआख़ज़ा नहीं होगा, पूछा नहीं जाएगा, इंसान वहाँ पर गुनाहगार नहीं करार पाएगा
जी।
अब इन नमाजों में यानी जो नफल नमाजें हैं, एक तहज्जुद की नमाज भी है। तहज्जुद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लम पर फ़र्ज़ की गई थी। यानी हम मुसलमानों पर पांच नमाजें फ़र्ज़ की गईं और रसूलुल्लाह सल्लम पर छह नमाजें फ़र्ज़ की गईं।
ठीक।
कुरान मजीद ने इसको सूरह बनी इसराइल में बयान किया है जहाँ ये हुक्म दिया है कि आकिमिस सलात लिदुलू की शम्स इला गसकिल लैल व कुरान अल-फज्र इन कुरान अल-फज्र काना मशहूदा व मिनल लैल फतहज्जुद भी। यानी रसूलुल्लाह सल्लम को खास तौर पर यह हुक्म दिया गया कि आप रात के वक्त तहज्जुद का एहतमाम भी करें। और ये फरमाया नाफिलतन लक, ये आपके लिए एक जायद नमाज है। तहज्जुद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लम आम दिनों में भी नहायत एहतमाम के साथ पढ़ते थे और ये उठकर पढ़ी जाती है। यानी सोते हैं, सोने के बाद फिर आप उठते हैं, कभी आधी रात को, कभी दो तिहाई रात, कभी एक तिहाई रात।
सोना जरूरी है, आप सोकर उठेंगे फिर पढ़ेंगे।
इस नमाज का वक्त जाहिर है कि आप सोएंगे।
ठीक।
अगर जागते रहे हैं किसी वजह से तो एक अलग बात है। आम
तो भी पढ़ सकते
तो
हैं, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि आपका सोना और फिर उठना जरूरी
नहीं, नहीं, नहीं उसको भी पढ़ सकते हैं। असल में उसका वक्त जो है वो आधी रात के बाद या दो तिहाई रात के बाद या एक तिहाई रात के बाद आप नमाज पढ़ते हैं।
ठीक।
ये उसका वक्त है तहज्जुद का वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह के मैंने अर्ज किया, ये नमाज फर्ज की गई थी। आपकी पैरवी में बहुत से मुसलमान सहाबा भी ये नमाज पढ़ने लग गए। ये बड़ी फितरी बात है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लम एक अमल कर रहे हैं
उनकी
तो लोगों ने ये महसूस किया कि हमें भी ये इबादत करनी चाहिए। चुनाचे सहाबा के बारे में मालूम होता है कि खास तौर पर जलीलुल कदर सहाबा जैसे सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैं या सैयद उमर रजी अल्लाह अन्हु हैं, वो बहुत एहतमाम से ये नमाज पढ़ते थे। मुसलमानों में भी ये आमतौर पर राइज हो गई। रमज़ान के किसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लम एतिकाफ में बैठे हुए थे। تو رات کے وقت آپ اعتکاف میں جس جگہ بیٹھے تھے یہ خیمہ سا بنا دیا جاتا تھا، اس سے باہر نکلے اور آپ نے اپنی تہجد کی نماز باہر نکل کے پڑھنا شروع کر دی. گرمی ہوگی یا کوئی اس طرح کی صورت ہوگی کہ آپ باہر نکل آئے، تو مسجد میں جب لوگوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے.
ٹھیک.
اور انہوں نے آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھی. اگلے دن لوگوں نے کہا کہ اس طرح ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے وقت باہر تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. کیونکہ اس نماز میں قرات ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے، اس کا حکم یہی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے وہ نماز آپ کے پیچھے پڑھ لی. تو دوسرے دن لوگ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے، تیسرے دن اس سے بھی زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے، تب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. اور پھر آپ نے فجر کی نماز کے موقع کے اوپر لوگوں کو توجہ دلائی کہ میں نے یہ نماز بڑی پاکیزہ نماز ہے اور اس کا اہتمام اگر لوگ کریں گے تو ان کے لیے باعث اجر ہوگا، میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ تم پر فرضی نہ کر دی جائے.
صحیح.
لوگوں کے اس پہلو کو دیکھ کے. تو یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے بھی پڑھی گئی. پھر بعض لوگوں نے یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ صبح کے وقت اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی، چنانچہ بہت سے لوگ جو اس وقت میں نہیں اٹھ سکتے تھے وہ عشاء کے بعد اس کو پڑھنے لگ گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، یعنی تہجد کی نماز تہجد کے وقت میں ہی پڑھی جاتی تھی اور یہ عشاء کے بعد بھی پڑھ لی جاتی تھی، اور رمضان میں خاص طور پر لوگ مسجد میں بھی آ کے اس کو پڑھتے تھے. یہی طریقہ حضور کے زمانے میں جاری رہا، یہی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جاری رہا. سیدنا عمر کے زمانے میں البتہ ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ وہ ایک دن مسجد کے پاس سے گزرے اور ان کی طبیعت میں چونکہ نظم و نسق بہت تھا، تو انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ لوگوں نے کچھ ایسی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے کہ کوئی ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دو آدمیوں نے کسی کو امام کھڑا کیا ہوا ہے، اور چار آدمی جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے تلاوت کیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو مسجد میں ایک عجیب مچھلی بازار کسی کیفیت ہے، یہ آداب کے خلاف ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ تم کسی ایک آدمی کو امام مقرر کر کے پڑھ لیا کرو. تو اس موقع کے اوپر پھر امام مقرر کر کے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. وہ دوسرے دن تشریف لائے، خود شریک نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھائی، یہ باہر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ اچھا ہے، نعمت البدا، یعنی ہے تو نئی بات لیکن اچھی لوگوں نے اختیار کر لیا کہ ایک ڈسپلن میں آ گئے ہیں، نظم میں آ گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور تبصرہ بھی کیا، وہ یہ تھا کہ جو اس کا اصل وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، اس کو چھوڑ کر اسے پڑھ رہے ہو وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے.
صحیح. تو یہ کب ہوا کہ لوگوں نے اس کو رمضان سے ایسوسیٹ کر لیا؟
رمضان میں تو میں آپ سے عرض کر چکا نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رمضان میں اعتکاف کے دوران آپ باہر نکلے اور آپ نے باہر نکل کر تہجد کی نماز پڑھی. آدھی رات
رمضان میں ہوا،
حدیث کے الفاظ ہیں. پھر جو
پھر روایت چلی آ رہی ہے کہ لوگ اسے رمضان میں ہی
پڑھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے مسجد میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دی اپنے طریقے.
تو یہ ضروری تو نہیں ہوئی پھر؟
یہ نفل نماز ہے. میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا کہ نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک نماز وہ ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے، وہ پانچ نمازیں ہیں اور پانچ نمازوں کی رکعتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں.
تو پھر کیوں، پھر گاندھی صاحب کیوں ایسا ہے؟ ہمیں تو یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں پتا چلا ہے کہ یہ نفل نماز ہے. رمضان میں تو جس طریقے سے تراویح کو لوگ ٹریٹ کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا روزہ ہی نہیں ہوتا.
دیکھیے یہ تو حدود سے تجاوز ہوتا ہے. دین میں ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم کوئی مبالغہ پیدا کریں. دین میں ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنا دین ہے اس کو بے کم و کاست بیان کیا جائے، اتنی بات کہی جائے جتنی بات اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے یا اللہ کے پیغمبر نے کی ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. آپ اگر بعض تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، مثال کے طور پر زمخشری کی کتاب اٹھا لیں تفسیر کی، تو اس میں ہر سورت کے بعد آپ کو ایک حدیث ملے گی جس میں یہ بیان کیا ہوگا اگر آپ نے سورہ کہف پڑھ لی تو یہ اجر ملے گا، آپ نے فلاں سورہ پڑھ لی تو یہ اجر ملے گا،
یا اتنی دفعہ پڑھ لی تو یہ ہو جائے گا. یہ بھی
یہ ہر سورہ کے آخر میں یہ تمام روایات گھڑی ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی.
تو پھر ان کا وجود کہاں؟
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ محدثین نے ان کی تحقیق کی اور انہوں نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا جو یہ روایتیں گھڑ گھڑ کے پھیلا رہے تھے.
ٹھیک.
تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن پڑھنے کا کچھ شوق کم ہو رہا ہے، تو ہم نے ان کو ترغیب دینے کے لیے یہ روایات پیدا کر لی. اسی طرح سے تراویح کی ترغیب دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں عام طور پر بچپن میں بچوں کو جھوٹ سے روکنا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو اگر جھوٹ بولو زبان کالی ہو جائے گی.
بالکل. یہ ویسے ہی بات.
یا یہ فلاں کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں 40 دنوں تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، یا فلاں کام اگر تم نے کر دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے. ایسی بہت سی باتیں تعلیم تربیت کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات اگر آپ کو کہنی ہے تو وہ مستند ترین ذریعے سے آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے یہ بتا دیا ہے, قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا ہے, نماز فرض نماز وہی ہے جس کو آپ فرض نماز جانتے ہیں, یعنی وہی فجر کی دو رکعتیں, ظہر کی چار, عصر کی چار,
باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جتنی عبادت کرنا چاہیں. تتبع ہے,
باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو بڑا اجر ملے گا, اس لیے کہ آپ نے, آپ پر ایک عبادت فرض کی گئی, آپ نے اسے زیادہ کر دی, اپنی طرف سے پیش کی. اس کو تتبع کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, من تتبع خیرن فإن اللہ شاکر علیم, اس کا مطلب ہے اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا, اپنی طرف سے کوئی کام کرنا, اگر آپ اس کو لازم کر دیں گے تو اس کی روح نکل جائے گی, کیونکہ اس کے نتیجے میں تو آدمی ذمہ داری سمجھ کے کرے گا.
بالکل,
اس کو پتا ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے, اسے معلوم ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. تو آپ دیکھیے اجر تو حقیقت میں اس چیز کا ملے گا.
بالکل بالکل. اگر تراوی جو ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے تو پھر ان دونوں کے ناموں میں یہ فرق کیوں ہے؟
ان ناموں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ تراوی کا لفظ ابتدا میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا, اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا تھا.
صحیح,
تہجد کی نماز ہی کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. بعد میں یہ ہوا کہ لوگ چار چار رکعتیں پڑھ کے درمیان میں وقفہ کرتے تھے, یعنی جب لوگوں نے 20 رکعت پڑھنی شروع کی تو ذرا لمبی ہو گئی نا نماز, تو وہ چار رکعتوں کے بعد وقفہ کرتے تھے. اس وقفے کو عربی میں ترویہ کہتا ہے, اور ترویہ کی جمع تراوی ہے, تو اس کا نام تراوی پڑ گیا. یہ بہت بعد میں یہ نام اس کا پڑا ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس لفظ سے واقف بھی نہیں تھا. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بعض لوگ مدینے میں 46-49 تک رکعتیں اس کی پڑھتے رہے ہیں, انہوں نے رکعتوں کے بارے میں بھی پوچھا ہے.
جی بالکل.
تو اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں, آپ 3 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, 5 پڑھ سکتے ہیں, 7 پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے, اور آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
صحیح.
چنانچہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اس کی 23 رکعتیں بھی پڑھی گئیں, اور اس سے زیادہ بھی پڑھتے رہے لوگ. تو اس وجہ سے یہ نفل نماز ہے, نفل نمازوں کو متعین نہیں کیا جاتا, صرف یہ بتا دیا گیا ہے تاک پڑھی جائے گی, یعنی آپ 3 پڑھیں گے, 5 پڑھیں گے, 7 پڑھیں گے, 9 پڑھیں گے, 11 پڑھیں گے, 23 پڑھیں گے, یہ تاک پڑھی جائے گی. اس میں قرات تھوڑی سی بلند آواز سے کی جائے گی. اس کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے, لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها. یہ نماز یعنی تہجد کی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے, نہ خاموشی سے پڑھنی چاہیے. یہ اس کے آداب ہیں, ان کا لحاظ کر کے عورتیں پڑھیں, مرد پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں.
ہم ابھی سوالات کا سلسلہ گاندھی صاحب جاری رکھیں گے, مختصر سا وقفہ لیں گے, اور میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر سکرین پر موجود ہے, آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہم ان کا جواب دے کر زیادہ مستفید ہو سکیں گے گاندھی صاحب کی پریزنس سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, غامدی کے ساتھ میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تراویح کو, خاص طور پہ رمضان سے ریلیٹڈ عبادات کون کون سی ہیں جن کو ہم فرض سمجھتے ہیں یا جن کو ہم نفل سمجھتے ہیں اور جن کو ہم واجب سمجھتے ہیں, ان کی ہسٹری جان رہے ہیں غامدی صاحب سے, اور ایک کوشچن لیں گے اس حوالے سے ہم اپنے کراچی میں آڈینس سے.
ہیلو, السلام علیکم. جی میں شجاع بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ آف اے سی سی. کافی لوگوں کا انسپشن یہ ہے کہ تراویح میں وہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہی ہیں, تو کیوں نہ وہ قرآن شریف ہی اس نیت سے پڑھ لیں, تراویح نہ پڑھیں تو ایکولی ثواب ان لوگوں کو مل جاتا ہے. کافی لوگوں کا یہ انزمشن ہے اور کافی لوگ یہ کرتے بھی ہیں, تو ہاؤ فار از اٹ ٹرو کہ یہ صحیح ہے, کرتے ہیں صحیح ہیں لوگ؟
جی بہت شکریہ غامدی صاحب. اصل میں لوگ ہر چیز میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کہ عام چیز کو پڑھتے ہوئے بھی 10 دفعہ ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح میں تو ہم قرآن پاک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ہم وہ نماز کی شکل میں نہ پڑھیں, ویسے پڑھ لیں بیٹھ کے, تو وہ بھی ٹھیک ہے؟
وہاں آپ دو کام کر رہے ہیں نا, ایک قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, دوسرے یہ کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں.
صحیح.
یعنی آپ رکوع کر رہے ہیں, آپ سجدہ کر رہے ہیں, اپنے پروردگار کے سامنے جھک رہے ہیں. وہ ایک زائد چیز ہے. ایک آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں یہ ہمت نہیں ہے اور وہ فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, تو وہ کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفل عبادات اسی لیے رکھی ہیں کہ وہ آپ اپنی مرضی سے کریں, اپنی خواہش سے کریں, اس کے اندر آپ کے دل کی آمادگی شامل ہو, آپ کے اندر سے ان کی خواہش اٹھے, تبھی وہ باعث اجر ہوتی ہیں. تو رمضان میں آپ نیکی کے بہت سے کام کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفاق کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ طے کرے کہ میں خدمت خلق کا کوئی کام کر لوں گا. یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ نوافل پڑھے, اور یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی قرآن مجید پر تدبر کرنا شروع کر دے, اس کا مطالعہ کر لے. یہ خیال کرے کہ چلیے یہ ایک 720 گھنٹے کی تربیت کا منعقد ہو گئی ہے, تو میں اس میں اپنے قرآن مجید کے مطالعے کو تازہ کر لوں. اس سے پہلے اگر میں نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو اس کو پڑھ لوں. یہ سارے آپشن موجود ہیں, ان میں سے آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تراوی پڑھتے ہیں یا جس کو میں تہجد کی نماز عرض کر رہا ہوں وہ پڑھتے ہیں, تو یہ یقیناً ایک باعث اجر چیز ہے, اور اس میں آپ کو دو چیزوں کا اجر مل رہا ہوتا ہے. یعنی ایک اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا, اس کو سننے کا, اور دوسرے اللہ کے سامنے رکوع سجود کرنے کا. تاہم جو چیز لازم کی گئی ہے اس کو الگ سمجھ لینا چاہیے, اور جو چیزیں آپ پر چھوڑی گئی ہیں ان کو بہرحال آپ نے انتخاب کرنا ہے. اور انتخاب کے معاملے میں مثلاً میں بہت سے ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بڑے صالحین ہوتے ہیں, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ صرف سجدے میں پڑے رہے, وہ اسی میں اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ذوق جو ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے رہیں, بیٹھ کے مناجات کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں یا کیے ہیں ان کے بہت سے مجموعے موجود ہیں, وہ اذکار کرتے رہے. تو اس وجہ سے انسانی طبیعتوں میں جو اختلاف ہے دین میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے, اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز آپ اختیار کر سکتے.
جس طرح آپ نے انفاق کی بات کی ہے, چیریٹی کی, اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھیں نماز کا تو ایک بہت زیادہ درجہ ہے, سب سے زیادہ درجہ ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص صرف فرض نماز ادا کرتا ہے اور باقی ٹائم میں کوئی سوشل ورک ایسا کرتا ہے, کوئی انفاق اس طرح کا کر رہا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا چولہا جل رہا ہے, تو کیا اس کو بھی عبادت کے برابر کا ثواب ملے گا؟
یقیناً دونوں چیزیں برابر رکھ دی ہیں قرآن مجید نے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین اظہار نماز میں ہوتا ہے, بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کا بہترین اظہار انفاق میں ہوتا ہے. یعنی آپ کو خدا نے دیا ہے, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت موجود ہے, آپ اسے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم لوگوں کا حق سمجھیں. اگر کوئی یہ حق رمضان میں زیادہ ادا کرتا ہے یا ان کی خدمت کا کام کرتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور انسانوں کے ازواق میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, طبائع میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ کیوں کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض چیزوں کو نفل کر دیا گیا اور بعض چیزیں لازم کر دی گئیں؟ یعنی لازم چیزیں تو ہر ایک کے لیے یکساں ہیں, مجھے بھی وہ نماز پڑھنی ہے, آپ کو بھی پڑھنی ہے, ہر شخص کو پڑھنی ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جن کو نفل رکھا گیا ہے وہ اسی لیے ہیں کہ آپ کے پاس انتخاب کا موقع رہے. آپ اذکار کا انتخاب کر لیں, آپ نے وہ کر لیے, آپ نے کوئی دعا و مناجات میں زیادہ وقت بسر کر لیا, تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے, اس پر تدبر کرتے رہے, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ ساتھ نماز بھی پڑھیں, آپ قرآن بھی سنیں, یہ بہت اچھی بات ہے. تو ان میں سے ہر چیز کے اپنے اپنے فائدے, اپنا اپنا اس کا ایک خاص شوق ہے, اس کا لحاظ کر کے ان میں سے جو چیز چاہیں آپ انتخاب کر سکتے.
ہمارے ساتھ کالر ہیں گاندھی صاحب لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. امین
جی اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
امین بات کر رہا ہوں شادمان لاہور سے.
جی سوال کیجئے.
میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم تراوی نماز تراوی میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کا مطلب تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اس کی ٹرانسلیشن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیا اس کے باوجود بھی ہمیں ثواب ملتا ہے اس کا؟
جی بہت شکریہ, بہت اچھا کوشچن ہے ان کا گاندھی صاحب, کہ تلاوت ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہمیں تو عربی زبان سمجھ نہیں آتی, تو ثواب مل رہا ہوتا ہے؟
دیکھیے ایک چیز ہے ثواب, آپ نے کوئی اچھا کام نیکی کا کیا ہے, خدا کی خوشنودی کے لیے کیا ہے, توقع کرنی چاہیے کچھ اجر آپ کو مل جائے گا. لیکن اصلاً قرآن مجید ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا. میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت ابھی سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے نازل اس لیے کی ہے, یہ ایک بابرکت کتاب ہے, نازل اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں
اور
اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اگر آپ نے غور نہیں کیا, نصیحت حاصل نہیں کی, تو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. تو اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا قرآن آپ سن رہے ہیں اس کو آپ وقفے میں سمجھ بھی لیں. ہمارے ہاں اب ایک اور روایت بھی قائم ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ علماء نے بھی اس کا اہتمام شروع کر دیا ہے کہ وہ درمیانی وقفے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں یا اس کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ آپ کم سے کم سمجھیں اس بات کو. میرے نزدیک تو آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ درمیان